بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 100، حفظ حدیث دعائے نبوی کا باعث ہے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. نضر اللہ امرأ، اللہ ذو الجلال اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے، سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے کوئی ایک حدیث سنی، فحفظه، پھر اسے یاد کیا، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اس نے اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیا. حدیث کے راوی ہیں زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمر بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن نجار بن ثعلبة الانصاری. یہ وہ مبارک صحابی ہیں جو شیخ المقرئین اور کاتبین وحی میں سے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے مفتی بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی، جن کی کنیت ابو سعید، ابو خارجہ، ابو عبد الرحمن ہے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قاضی بھی رہے ہیں، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اس بات کا امتیاز اللہ تعالی نے دیا کہ امت کو قرآن مجید کی شکل میں جو تحفہ اس وقت تسلسل کے ساتھ ان کے پاس پہنچا ہے، اس قرآن مجید کو لکھنے اور لکھوانے کا کام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے. امت کے پاس اس وقت 92 حدیثیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی ہیں، جن میں سے ایک یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. تر و تازہ رہے وہ چہرہ جو ایک حدیث یاد کرتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے ان کو 5 ایسی خصوصیات سے نوازا تھا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. نمبر 1، کاتبین وحی میں سے سب سے پہلے سر فہرست انہی کا نام آتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 4990، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادع لی زیدا، زید کو بلاؤ، وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاتِ وَالْكَتِفِ اَوْ الْكَتِفِ وَالدَّوَاتِ ثُمَّ قَال اُكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ. جب یہ آیت اللہ ذو الجلال کی طرف سے نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زید کو بلاؤ اور اسے کہو کہ وہ دوات بھی لے کے آئے اور تختی بھی لے کے آئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لکھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنین. تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے لکھی. آپ کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے وحی کو جمع کرنے والوں کے اس گروہ میں ایک مقام دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا. صحیح مسلم کی روایت ہے 6494. یمامہ کی جنگ میں جب صحابہ کرام شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بہت فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ان القتل قد استحر یوم الیمامہ وانی اخشى ان یستحر القتل بالقراء فی المواطن فیذهب کثیر من القرآن الا ان تجمعوا. جس طرح اب قراء اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں تو مجھے اس بات کا خوف لاحق ہے کہ اگر ایسا ہی سلسلہ رہا تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انہیں یہ مشورہ دیتے رہے. حتی شرح اللہ لذلک صدری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے میرا شرح صدر فرما دیا. انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بلایا اور کہا، انک رجل شاب عاقل ولا نتہمک کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم ایک نوجوان ہو، عقل مند ہو، تمہیں اللہ نے دانش و بینش عطا کی ہے، اور تم ہی تو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وحی کو لکھا کرتے تھے. سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فوالله لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. اللہ کی قسم، اگر مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ مجھ پہ اتنا بوجھل نہ ہوتا جتنا یہ کام مجھے بڑا لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے اور ضروری ہے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس قرآن کو جمع کرنے لگ گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو قرآن مجید کی آیات لکھی تھی ان کو ایک ضابطہ بنا کے دے دیا گیا کہ آیت وہ لکھی جائے گی جو کسی کو یاد بھی ہو اور پھر اس کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو، ان کو آپ جمع کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے 4679. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پھر مختلف چیزوں سے قرآن کو اس طرح تلاش کر کے اور ساتھ ساتھ ان گواہیوں کے ساتھ میں نے جمع کر دیا. چار صحابہ جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، جن کے ڈائریکٹر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، ابو زید اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم. اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز اس صحابی کو اور بھی عطا کیا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے سنن نبی داود کی 3645،
امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعلمت له کتاب یہود وقال انی واللہ ما آمن یہود علی کتابی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودیوں کی کتاب سیکھوں، کیونکہ اللہ کی قسم یہودیوں پر مجھے امن نہیں کہ وہ میری کتاب کی بات کو ان تک پہنچاتے کیسے ہیں۔ فتعلمت فلم يمر بي الا نصف شهر حتى حزقته، میں نے 15 دن میں ان کی کتاب کو اچھی طرح ازبر کر لیا۔ وكنت اكتب له اذا كتب واقرا له اذا كتب الي، یہودیوں کی طرف کوئی چیز لکھنی ہوتی تو عبرانی اور سریانی میں لکھ کے دیتا، اور اگر ان کی طرف سے کوئی بات آتی اس کو بیان کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہی ذمہ داری لگائی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ابن حبان 7136، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اتحسن السریانیہ، کیا تم سریانی جانتے ہو؟ قلت لا، میں تو نہیں جانتا۔ قال فتعلمها فإنه تأتينا کتب، سریانی زبان سیکھو، ہمارے پاس ایسے خطوط آتے ہیں جو سریانی زبان میں ہیں۔ قال فتعلمتها في 17 يوما، میں نے 17 دنوں میں سریانی زبان سیکھ لی۔ تو یہ جلیل القدر صحابی جہاں کاتبین وحی میں سے ہیں، وہاں جامعین وحی میں سے ہیں، اور ایک ایسے عبقری انسان تھے کہ پوری امت کے ترجمان بھی تھے اور اسلام کے ترجمان بھی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مصاحف لکھے گئے، ان مصاحف کو لکھنے کی ذمہ داری جب دی گئی تو وہ بھی زید ابن ثابت کو دی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3506، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید ابن ثابت، عبداللہ ابن الزبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان 4 لوگوں کو بلایا اور حکم دیا کہ قرآن مجید کے نسخے تیار کیے جائے، اور یہ وہی نسخے تیار کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لکھا گیا، پھر اس کی مصحف کی شکل میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جمع کیا صحابہ کے ساتھ مل کے، اور پھر وہی صحیفے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوئے، پھر ان کی وفات کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ حفصہ سے ہی یہ کہا، ارسلی الینا صحفا، یہ صحیفے ہمارے پاس بھجوا دیجئے، لننسخها ثم نردها الیک، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم ان کی نقول تیار کروا کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور ان 4 صحابہ کی ذمہ داری، جن کے ڈائریکٹر سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے سپرد کی، اور ساتھ یہ کہا ان کو، اذا اختلفتم انتم وزید ابن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فانما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك، اگر قرآن مجید کی کتابت میں، لکھائی میں کوئی اختلاف ہو جائے کہ اس کو کیسے لکھنا ہے، تو تم پھر قریش کی زبان میں، قریش کی لغت میں لکھنا، کیونکہ قرآن کا اکثر حصہ قریش کی لغت میں ہی اترا ہے۔ نتیجتاً وہ 6 یا 7 نسخے تیار کروائے گئے، اور وہ تیار کرنے والے یہ 4 صحابہ تھے جن کے ڈائریکٹر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پورے قرآن میں صرف ایک کلمے کو لکھنے میں اختلاف ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تابوت، اس کی تا جو ہے وہ مٹ چکی تھی۔ آیا تابوت زبانی تو یاد تھا، کہ اس کو لمبی تا تائے متولہ کے ساتھ لکھا جائے یا تائے مربوطہ کے ساتھ گول تا کے ساتھ لکھا جائے. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ قریش اس کو لمبی تا کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہاں اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش, تو اس کو قریش کی زبان کے مطابق لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ نقول تیار کی, یہ مصاحف و نسخے تیار کیے, فعرضتها علیہا فلم یختلف منها بشیء, میں نے وہ سارے نسخے ان صحیفوں پہ پیش کیے جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منگوائے تھے, جن میں کوئی بھی اختلاف آپس میں نہ تھا. اگرچہ قرآن مجید میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ابھی بھی 55 زبانیں موجود ہیں, مختلف زبانوں میں کتنے کتنے حروف موجود ہیں جن کا تذکرہ علماء نے کیا ہے. پانچویں فضیلت اس صحابی کی, امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی, افرض امتی زید بن ثابت, صحیح الجامع 1084, اس امت کے سب سے بڑے وراثت کے ماہر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور اس لیے امام زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لولا ان زید بن ثابت کتب الفرائض, اگر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وراثت کے بارے میں نہ لکھتے لرأیت انہا ستذهب من الناس, تو یہ علم لوگوں سے اٹھ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ روایت ہے 7131 ابن حبان, ارحم امتی بامتی ابو بکر, اس امت کے سب سے رحم دل امت کے ساتھ وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ, واشدهم فی امر اللہ عمر, اور دین میں مضبوط اور قوت والے وہ ہیں عمر رضی اللہ عنہ, واصدقهم حیاء عثمان, اور کائنات میں سب سے سچی حیا والے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ, وفی روایت واقضاهم علی, اور فیصلے میں سب سے بڑے ماہر علی رضی اللہ عنہ, واقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب, اور اللہ کی کتاب کے سب سے بہترین قاری ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, وافرضهم زید بن ثابت, اور وراثت میں سب سے ماہر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, اور حلال و حرام میں سب سے زیادہ تمیز کرنے والے اور اس کی گہرائی اور گیرائی سے واقف ہونے والے وہ ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا, ہر امت کی امانت دار معروف ہیں, وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةِ ابْنُ الْجَرَّاحِ رضی اللہ عنہ, اس امت کے سب سے بڑے امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ہے. مسروق فرماتے ہیں كان اصحاب الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں سے جو صاحب فتویٰ تھے ان میں عمر, علی, عبداللہ ابن مسعود, زید بن ثابت, ابی بن کعب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم وارضاہم تھے. امام شعبی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا وہ فرمایا کرتے تھے القضاۃ اربعۃ, مسلمانوں میں سب سے بڑے 4 قاضی گزرے ہیں, عمر وعلی وزید وابن مسعود, عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید ابن ثابت نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تر و تازہ رہے اس انسان کا چہرہ، بارونق رہے جو ایک حدیث سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ان کلمات کے ہم چار ہی سے کرنا چاہیں گے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابی کی اسلام کے اندر عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پانچ پہلو ہمیشہ یاد رہنے چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کو رول ماڈل بنایا ہے، ان کو نمونہ بنایا ہے، ان کی طرف سے بات جو آئے گی وہی قابل اعتماد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ان کو مقیاس اور میزان بنا دیا ہے کہ ان جیسا ایمان کسی کا ہوگا تو وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ سورۃ البقرہ 1:37،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
اگر لوگ ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں ہے، اعراض کریں وہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ پوری زندگی جھگڑے میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کسی نے اگر پیروی کرنی ہے تو ان لوگوں کی پیروی کرے جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، كانوا هم خير هذه الامه، اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، ابرها قلوبا، ان جیسے نیک دل اللہ نے کسی کے بنائے ہی نہیں، واعماقها علما، ان سے گہرا علم اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، تکلف سے بچنے والے ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھے، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیه ونقل دینه، وہ ایسی مبارک قوم تھی جن کو اللہ عز و جلال نے چن لیا اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے اور اپنے محبوب کے دین کو دنیا تک منتقل کرنے کے لیے، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، ان کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرو، وَطَرَائِقِهِمْ، اور انہی کے طریقوں کو اختیار کرو، فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة، اللہ کی قسم اس دھرتی اور روئے زمین میں سب سے پہلے صراط مستقیم پر چلنے والے وہی لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کی تربیت کی، واقعتاً ان سے بڑھ کے کوئی نیک نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابی کہتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے
کائنات کو جب پیدا کیا تو لوگوں کے دلوں کو جھانکا. فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، پوری کائنات میں سب سے بہترین دل پائے تو محمد مصطفیٰ کا دل پایا. فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِ، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو چن لیا، سرتاج رسول بنا دیا. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، پھر اللہ عز و جلال نے دلوں کو جھانکا. بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو جھانکنے کے بعد. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو پھر سب سے بہترین دل پائے تو صحابہ کرام کے دل پائے. فجعلہم وزراء لنبیہ یقاتلون علی دینی، اور اللہ عز و جلال نے ان کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا، جو دین کو منتقل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی. دوسری عظمت جو ان ہستیوں کی ہے، ان کا وجود جب تک زمین پر رہا، زمین پر اور دھرتی پر، روئے زمین پر خیر و برکت رہی. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3283، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی، دنیا والو اس وقت تک تم خیر اور بھلائی سے زندہ رہو گے جب تک تم میں ایک بھی ایسا انسان ہے جس نے مجھے دیکھا، وصاحبنی، اور میری صحبت اختیار کی، یعنی صحابہ کرام. واللہ لا تزالون بخیر، اللہ کی قسم تم خیر کے ساتھ رہو گے ہمیشہ. ما دام فیکم من رآ من رآنی، جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ہوگا. وصاحب من صاحبنی، جن کو صحابہ کے ساتھ رفاقت نصیب ہوگی. واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآ من رآ من رآنی، اس وقت تک خیر و بھلائی روئے زمین پر رہے گی جب تک ایک تبع تابعی تم میں موجود ہوگا. وصاحب من صاحب من صاحبنی، اور ان میں سے کسی نے کسی تابعی کی صحبت اختیار کی ہوگی. تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونے کا خرچ کرو، ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں انہوں نے پیش کیے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح بخاری 3673، صحیح مسلم 6434. نصیر بن زغلوق بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو برا نہ کہا کرو. فلمقام احدہم ساعہ خیر من عمل احدکم عمرا، ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کی صحبت میں انہوں نے گزاری ہے، وہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے. ولو عمر احدکم عمر نوح، اور دوسری روایت میں آتا ہے، اگر تم میں سے کسی کو عمر نوح بھی مل جائے اور ساری زندگی نیکیاں کرو، تو ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزری ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو اللہ عزوجل نے اپنے پیغمبر سے خوشخبری سنائی کہ خوش نصیبی اور سعادت مندی کے حقدار سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. صحیح الجامع 3926. طوبی لمن رآنی وآمن بی. خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. اور طوبی جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے. یسیر الراکب المضمر السری فی ظلها مئت سنہ لا یقطعها. اتنا بڑا درخت ہے 100 سال تک دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر اس کی چھاؤں میں دوڑتا رہے تو کبھی بھی اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں سورة الفتح 2:9 محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان ہستیوں کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور ان کی نشانیاں انجیل میں بھی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. رکوع اور سجدہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہ ان کا ترہ امتیاز ہے اور سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ نشانات بن چکے. اللہ عز وجلال قیامت کے دن ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے. نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه. سرسبز و شاداب رہے چمکتا رہے وہ انسان جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی. کتنے خوش نصیب ہیں جو احادیث سن کے یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کی روشنی میں قاضی ابو بکر بن ولی بیان کرتے ہیں ما من رجل یطلب الحدیث الا کان علی وجہہ نضرہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ حدیث پڑھتا ہے اللہ عز الجلال اس کے چہرے میں رونق پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی جو ایک حدیث کو یاد کر لے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے دنیا اور آخرت میں اس کے چہرے کی بشاشت اور رونق ختم نہیں ہوگی. علماء امت نے کس قدر اس بات کی لاج رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ابن شاہین بیان کرتے ہیں املا علینا ابن ابی داود. ابو داود رحمہ اللہ کے بیٹے نے یہ بات مجھے لکھوائی. ما رأیت فی یده کتابا قط انما کان یملی حفظا. کہ میرے والد میں نے کبھی ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی. ان کو یہ حدیث زبانی یاد تھی اور وہ زبانی ہی لکھوایا کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کس طرح کہہ رہے ہیں. کتبت عن الف شیخ و اکثر عن کل واحد منہم 10,000. میں نے 1,000 اساتذہ سے حدیث پڑھی اور 1,000 سے بھی زائد و اکثر لیکن ان میں سے ہر ایک سے میں نے 10,000 حدیثیں پڑھی اور یاد کی. وَأَكْثَرَ مَا عِنْدِي حَدِيث إِلَّا أَذْكُرُ أَسْنَادَهُ، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کی سندیں بھی میرے پاس ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی اور جس کو یہ امتیاز حاصل ہوا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور لکھنے والے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں اساتذہ کے پاس ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم لکھا کرتے اور امام بخاری لکھتے نہیں تھے. 16 دن گزر گئے، ہم بار بار اس سے یہ کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ آتے بھی ہو اور لکھتے بھی نہیں ہو. جب ہم نے زیادہ ہی کہا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، فاعرض علی ما کتبت ما، اچھا تم بار بار مجھے کہہ رہے ہو جو تم نے لکھا ہے نکالو. ہم نے وہ کتابیں جو اپنے ہاتھ سے حدیثیں جس میں لکھی وہ نکالی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سنو، اور 15,000 سے زائد حدیثیں انہوں نے ہمیں زبانی سنا دی. اس وقت ہمیں یہ یقین ہوا کہ اللہ عز و جلال اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. امام ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، احفظ فی القراءات 10,000 حدیث، صرف قرآن کے علم اور قراءات کے متعلق میں نے 10,000 حدیثیں یاد کی. حرب الکرمانی کہتے ہیں، املا علینا سعید بن منصور نحو من 10,000، سعید بن منصور نے ہمیں 10,000 کے قریب حدیثیں زبانی لکھوائیں. حدیث بن حفظ، داود بن عمر الضبی بیان کرتے ہیں، كان اسماعیل بن عیاش، اسماعیل بن عیاش یحدثنا من حفظه، وہ اپنے حافظے سے ہمیں بیان کیا کرتے. ما رأیت معه کتابا قط، میں نے کبھی بھی کتاب ان کے ساتھ نہیں دیکھی. فقال له عبد الله بن احمد بن حنبل، تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا، اکان یحفظ 10,000 حدیث، کیا انہیں 10,000 حدیثیں یاد تھی؟ قال و10,000، صرف 10 نہیں، اور 10، 30,000 حدیثوں کے محافظ تھے. تو امام احمد بن حنبل ان کے بیٹے نے کہا، هذا مثل وکیع، یہ تو وکیع بن جو امام شافعی کے استاد تھے ان کی طرح ان کو بھی 30,000 حدیثیں یاد تھیں. یزید بن ہارون بیان کرتے ہیں، سمعت حدیث الفتون مرة واحدة فحفظته واحفظ 20,000. یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھے 20,000 حدیثیں یاد ہیں. فمن شاء فليدخل فيها حرفا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ حدیث میں کوئی حرف داخل کرے تو داخل کر کے دکھائے، مجھے ازبر یاد ہیں. یعقوب الدورقی بیان کرتے ہیں، كان عنده شیم 20,000 حدیث، حشیم کے پاس بھی 20,000 حدیثیں تھیں جو انہیں یاد تھیں. یحیی بن معین فرماتے ہیں، كانت کتب ابن المبارک التي حدث بها نحو 20,000 حدیث، عبداللہ بن مبارک کی کتابوں میں 20,000 حدیثیں تھیں. اور یحیی بن معین جیسے ہی محدثین، یزید بن ہارون وہ کہا کرتے تھے، احفظ 24,000 حدیث بالاسناد ولا فخر واحفظ للشاميين 20,000 لا اسال عنها. مجھے 24,000 حدیثیں یاد ہیں سند کے ساتھ اور میں فخر نہیں کرتا. اور شامی علماء کے اور اساتذہ سے پڑھی ہوئی 20,000 حدیثیں یاد ہیں, کبھی کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا. لا اسأل عنہ. حافظ ابو بکر بن ابی داود, یہ سنن ابو داود لکھنے والے ہیں, فرماتے حدثت من حفظی باصبہان ب36,000, میں اصبہان گیا, میں نے 36,000 حدیثیں اپنے حافظے سے انہیں بیان کی. الزمونی الوہم فی 7 احادیث منها فلما انصرفت وجدت فی کتابی 5 منها على ما كنت حدثتهم به. ابو داود الخفاف بیان کرتے ہیں, سمعت اسحاق ابن راہوی یقول کأنی انظر الى 100,000 حدیث فی کتبی و30,000 اسردها. اسحاق ابن راہویا جو امام بخاری کے استاد تھے کہتے ہیں میں 100,000 حدیثیں دیکھتا ہوں میرے پاس پڑی ہیں جن میں 30,000 حدیثیں تو میں فر فر سنا سکتا ہوں. وَأَمْلَ عَلَيْنَا إِسْحَاقَ 11,000 حدیث مِنْ حِفْظِ, اور پھر انہوں نے 11,000 حدیثیں ہمیں زبانی لکھوائیں. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا فَمَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَ حَرْفًا, پھر اصل کتاب نکال کے پڑھا, 1 حرف بھی زیادہ اور کم نہ تھا. علی بن خشرف بیان کرتے ہیں کان اسحاق بن راہوی یملی 70,000 حدیث حفظا, پھر اس کے بعد اسحاق بن راہوی نے 70,000 حدیثیں زبانی لکھوائیں. وسأل رجل ابا زرعہ الرازی انہ حلف بالطلاق انک تحفظ 100,000 حدیث, ایک شخص ابو زرعہ رازی سے کہنے لگا میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ امام ابو زرعہ رازی کو اگر 100,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو. فقال تم سے بے مرأتک, پریشان نہ ہوئیے تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوتی, مجھے 7,00,000 حدیثیں یاد ہیں. حافظ ابو العباس بن عقدہ بیان کرتے ہیں احفظ 100,000 حدیث بأسانیدها, 100,000 حدیثیں سند کے ساتھ مجھے یاد ہے. محمد بن حمدویہ بیان کرتے ہیں سمعت البخاری یقول احفظ 100,000 حدیث صحیح واحفظ 200,000 حدیث غیر صحیح, 100,000 صحیح اور 200,000 جو غیر صحیح ہے وہ حدیث سے میں نے یاد کی تاکہ امت کو پیش کر سکوں کہ یہ صحیح ہیں اور یہ صحیح نہیں. حافظ ابو بکر ابن جعابی بیان کرتے ہیں دخلت الرقہ وكان لي قمطر من كتب, میں رقہ پہنچا تو وہاں کتابوں کا ایک بہت بڑا بیگ تھا. غلام آیا اور آ کے کہتا ہے بڑے غم کی خبر یہ ہے کہ کتابیں ضائع ہو گئی ہیں. فقلت يا بني لا تغتم, بیٹا پریشان نہیں ہونا, فإن فيها 200,000 حدیث, 200,000 حدیث اس میں لکھی تھیں, لا يشكل علي حدیث منها لا اسناده ولا متن, نہ اس کی سند اور نہ اس کے متن میں کوئی اشکال ہے اور یہ ساری مجھے یاد ہیں, میں دوبارہ لکھ کے دے دیتا ہوں. حافظ ابو بکر ابن جعابی کہتے ہیں احفظ 400,000 حدیث واذاكر 600,000 حدیث, 400,000 حدیثیں تو مجھے یاد تھی لیکن میں نے 600,000 حدیثوں کا دور کیا ہوا. امام حاکم فرماتے ہیں كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حدیث, محدثین میں جو حفاظ ہوتے تھے ان کو 500,000 حدیثیں یاد ہوتی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے سنا ایک سننے والے نے, وہ کہا کرتے تھے صح من الحديث 700,000 7 لاکھ حدیثیں اس نوجوان کو یاد ہیں، اور اس نوجوان کا نام ہے ابو ذر رازی رحمہ اللہ تعالی۔ اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کہ ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا میں نے ان 10 لاکھ حدیثوں کا دور کیا ہوا ہے۔ امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی حدیثیں یاد کیں تو آپ نے کتنا سفر کیا، تو وہ کہا کرتے تھے 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہ قسم کا ہوگا، کہتے ہیں بس، تو انہوں نے مسکرا کے کہا ثم ترکت العد، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایک حدیث جو سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے اور اسے آگے پہنچا دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے چہرے کی رونق اور شادابی ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ محدثین تھے جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی اللہ کی توفیق سے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبداللہ الدویش، شیخ یحییٰ بن عبدالعزیز الیحییٰ، شیخ صالح بن عبداللہ العصیمی، یہ وہ عالم ہیں، کچھ گزر چکے اور کچھ زندہ ہیں، جن کو ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں یاد ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، محمد بن علامہ سیدی عبداللہ ابن الحاج ابراہیم العلوی، یہ بھی 1250 کو فوت ہوئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے ان علوم المذاہب الاربعہ لو رومی بجميع مراجعها في البحر لتمكنت انا وتلميذي الفغ الديماني من اعادتها دون زياده او نقصان، هو يحمل المتن وانا امسك الشروح۔ اگر چاروں کے چاروں مذاہب کی ساری کتابیں سمندر میں پھینک دی جائیں تو میں اور میرا شاگرد الدیمانی وہ ساری کتابیں تمہیں اسی طرح لکھ کے دوبارہ دے دیں گے، متن وہ لکھ دے گا اور شروحات سب زبانی یاد ہیں وہ میں لکھوا دوں گا۔ تو اللہ عز و جلال نے ایسے ایسے رجال پیدا کیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً یہ شغف دیا، اور آج بھی برائدہ میں اور مملکت سعودیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 50,000 اور 60,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اللہ کرے ایسے لوگ اس وطن عزیز میں بھی پیدا ہوں جو احادیث کو یاد کرنے والے ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی 100 حدیثیں تو یاد ہوں گی، یعنی 2 لوگ۔ اللہ عزوجل جلال سب کو توفیق سے نوازے۔ یہ نہ ہو کہ کہنے والے کی بات ہی ثابت ہو کہ اللہ نے مجھے 2 نعمتیں دی ہیں، ایک میرا حافظہ بہت مضبوط ہے اور دوسری بھول گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک حدیث سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچاتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن بھی اور دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکتا نظر آئے گا۔ حدیث کا جو 5واں پہلو ہے، یہ اس قدر عظیم ہے کہ حدیث یاد کرنے والا انسان زندگی کا بہترین صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ قرآن مجید کے بعد جب وہ حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ جاریہ بننے والے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے 7 چیزوں کا تذکرہ کیا، جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے اس کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موتی، صحیح الجامع کی روایت ہے 3596۔ 7 ایسے کام ہیں جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ من علم علما، جو کسی کو علم سکھا دے،
وفی روایت من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھا دے یا اس کی نشر و اشاعت کا سبب بنے، او اجرا نہرا، یا کوئی نہر کھدوا دے، او حفر بئرا، یا کوئی کنواں بنوا دے، او غرس نخلا، یا کھجور کے درخت لگوا دے، او بنا مسجدا، یا مسجد کی تعمیر کروائے، او ورس مصحفا، یا قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑے، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی، اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے استغفار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام بتایا ہے، من علم علما ونشر، سب سے بہترین صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ میں سر فہرست علم سیکھنا اور سکھانا، ونشر، اور اس کی نشر و اشاعت کا باعث بننا۔ علم ایک ایسی بصیرت اور روشنی کا نام ہے، اس سے سیکھنے والا پھر آگے سکھاتا ہے، ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے، قیامت تک کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس علم تو نہیں، لیکن اس کی تمنا ضرور ہے کہ وہ کچھ سیکھے، وہ کل قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا ہو، تو اس کے لیے یہ راستہ بھی شریعت نے دے دیا۔ ونشرہ، نشر و اشاعت کے لیے، خود تو نہیں سیکھ پایا، سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے فرمان کو جب غور سے پڑھا جائے تو نتیجہ ایک بات ہی نکلتی ہے، علم، علم اور علم۔ سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تین اعمال کے سوا باقی سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، من علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او صدقة جاریہ۔ ایک صدقہ جاریہ، اور ایک ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور ایک ایسی اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ علم کے بغیر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو نفع نہیں آئے گا، علم نہیں ہوگا تو اولاد دعائیں کیسے کرے گی، یہ علم ہی تو سکھاتا ہے۔ اور اس روایت کو بھی اگر غور سے پڑھا جائے، ولدن صالحن، بچہ نیک بنے گا جب علم پڑھے گا، مصحفن ورثہ، قرآن مجید وراثت میں چھوڑے گا، قرآن سے بڑا کوئی علم نہیں، مسجدن بنا، مسجد تعمیر کرے گا۔ جب تک اس کے پاس علم نہیں کہ مسجد بنانے سے جنت میں گھر اللہ بنا دیتے ہیں، وہ کیسے تیار ہوگا؟ یہاں بھی علم کا محتاج۔ بیتن لبن السبیری بنا، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، مسافروں کے لیے گھر تیار کرنا، جب تک وہ خیرخواہی اور ہمدردی سیکھے گا نہیں یہ کام کیسے کر سکے گا۔ نہرن اجرا، نہر بنوانا، کنواں بنوانا، پانی کا بندوبست کرنا، جب تک اسے اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ یہ بہترین صدقہ ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ صدقہ ہے، اور یہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ علم نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ یہ کام نہیں کر پائے گا۔ او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاتی، اور صدقہ کرنا صحت کی حالت میں اور زندگی کی حالت میں، وہی شخص یہ کام کرتا ہے جس کے پاس یہ علم ہو۔ الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہوتی ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح معاف کروا دیتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 صدقہ جاریہ کے امور ایک ہی حدیث میں جمع فرما دیے. ان 7 چیزوں کو دیکھتے ہوئے حدیث کا علم، قرآن کا علم سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. حدیث کے الفاظ ہے، من علم آیتا کانت له ثوابها ما تلیت. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جس نے ایک آیت سکھائی، ایک آیت، جب تک وہ آیت پڑھی جائے گی وہ آگے پڑھائے گا، وہ آگے پڑھائے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے. جب تک اس آیت کو پڑھا جاتا رہے گا، پڑھانے والے کو بدستور نیکیاں ملتی ہی رہیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ اہل علم یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بہترین وہ ہے تم میں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا، اور ان کا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اس بات کے پابند کر دیے گئے ہیں، اس ہستی کے لیے دعائیں کرو برکت کی، مغفرت کی، بخشش کی، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 8واں پہلو بھی بیان کیا صدقہ جاریہ کا، اس کو کہتے ہیں وقف. انسان اپنی ملکیت کی کچھ چیزیں اللہ کے لیے وقف کر دے. کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم نے یہ کام کیا؟ صحابی کہتے ہیں کوئی ایسا صحابی نہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا، الا وقد اوقف، اس نے وقف نہ کیا ہو. کسی نے زمین وقف کر دی کہ یہ زمین میں نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، کسی نے اپنی جائیداد، اپنا گھر وقف کر دیا، کسی نے اپنا باغ وقف کر دیا، اور کسی نے کنواں وقف کر دیا، کسی کے پاس گھوڑا تھا، مال و زر تھا، اس گھوڑے کو وقف کر دیا، مال و زر تھا، اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کو اللہ عز و جلال پسند کرتے ہیں، ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اللہ کا ہی مال اور اللہ کا ہی سامان سمجھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 2853، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدی، جو شخص اللہ عزوجلال پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا مانتے ہوئے اپنے گھوڑے کو اللہ عزوجلال کی راہ میں روک لیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، کان شبعہ وریہ وروسہ وبولہ حسنات فی میزان یوم القیامہ، اس گھوڑے کا سیر ہونا، سیراب ہونا، اس کی ہر چیز قیامت کے دن نامہ اعمال میں بطور نیکیوں کے شامل ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علم ينتفع به، نفع مند علم یہ صدقہ جاریہ ہے، اور نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے نفع مند علم کہا ہے. ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، پڑھ کے سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع مند علم عطا فرما، وَرِزْقًا طَيِّبًا، ایسا رزق دے جو پاکیزہ اور حلال ہو، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ ایسا عمل کروا جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ علم نافع، نفع مند علم بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جو آسمان سے اترا ہو، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، اور یہی دو چیزیں دے کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ اور نفع مند علم ہوتا ہے جس سے انسان کے اندر عمل آ جاتا ہے، خیر خواہی آ جاتی ہے اور خشیت الہی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علم سے ہم سب کو ہم کنار کر دے، اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما دے۔ اور جو بیٹیاں اس کورس کو مکمل کر کے جاری ہیں، مالک الملک ان کو مثالی بیٹیاں بنائے، اور قیامت کے دن امہات المؤمنین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ کروڑہا رحمتوں سے نوازے ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ، اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے ان کی تربیت کی اور جنہوں نے وقت نکالا اپنی خدمت کی بجائے قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے ان کو وقف کیا۔ مولا کریم اپنی شان اور عظمت کے مطابق ان کو خوشیوں سے نوازے، اور جنت الفردوس میں والدین کے ساتھ جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔